باسِ اسرار حج و آداب حج میں بیان ہوا تھا کہ ہر عمل جو شریعت مقدسہ میں حج کے لیے بطور رکن بیان ہوا ہے، ذکر ہوا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، کوئی مراد ہے اور مقصود ہے اس کا، اور ضروری ہے انسان کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے ہمیں عمر میں کہ ان مقامات مقدسہ و مواقع کریمہ پر حاضر ہوں اور ان کی زیارت سے شرف یاب ہوں ہم، وہ معرفت بھی ہمیں حاصل ہو جو ان کے اسرار اور باطن سے متعلق ہے، ایسا نہ ہو کہ فقط ہمارا حضور یہاں پر حضور جسمانی ہو اور مواقف و مشاہد مشرفہ جن کے ذریعے سے ہم یہاں پر اپنے آپ کو متبرک کر رہے ہیں وہ بھی فقط جسمانی حد تک ہمارا ان سے رابطہ ہو، بلکہ جسم کعبہ سے بڑھ کر روح کعبہ تک پہنچنے کی کوشش کریں اور جسم حج سے بڑھ کر روح حج تک رسائی حاصل کریں اور اپنے اجسام کو کعبہ کی دیواروں سے متبرک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ارواح کو اور اپنی نفوس کو بھی ہم معانی و مقاصد حج سے متبرک و متیمن کریں انشاءاللہ. یہ ساری حرکات اور سب مناسک و احکام ہر ایک کا ایک خاص معنی ہے اور ایک ہر ایک خاص مقصود کے لیے اور مطلوب کے لیے وضع کیا گیا ہے ہر حکم، جن میں سے ہم ایک مرحلے پر پہنچے تھے کہ گھر سے نکل کر انسان بسوئے خدا جب ہجرت کرتا ہے، اس ہجرت اللہ میں میقات پر پہنچے ہم، یعنی مسافر خدا مہاجر خدا وعدہ گاہ الہی پر پہنچا ہے جہاں پر خدا نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر اپنے آپ کو پہنچاؤ. جس طرح قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میقات کا ذکر کیا ہے، فقط حضرت موسیٰ کی میقات کا ذکر ہے، باقی انبیاء کی میقات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، نہ یہ کہ باقی انبیاء کی میقات نہیں ہے، ہر نبی کی ایک نہ ایک میقات ہے، ایک وعدہ گاہ ہے. جس طرح سے مثلا ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرف ہوتے تھے خدا کی بارگاہ میں اسی غار حرا میں، کہ بعضوں کو توفیق ہوئی ہے وہاں پر زیارت غار حرا میں گئے ہیں، غار حرا کے یوں نہیں کہ پتھروں سے ہو کر آ جائیں، پتھروں سے اپنے آپ کو مس کر کے اور غار حرا کو فقط اس نقطۂ نگاہ سے دیکھ کر آئیں کہ وہاں جانے سے بھی ایک برکت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، کہ عام طور پر سادہ سا جو معنی مناسک حج کا ہر مرحلے میں حجاج کرام کے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس نقطے پر بھی پہنچیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہاں زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو، اپنے پاس موجود اشیاء کو، اپنے لباس کو یا رومال ہے یا کوئی چیز ہے اس کو اس مس کر لیں، ہاں، اور جب مس کر لیں تو سمجھتے ہیں کہ اب اس سے جو معنویت ہے، اس کی جو خاصیت ہے، وہ ہمارے رومال میں منتقل ہو گئی ہے. نہ، اگر فقط رومال اور لباس ہی مس کروانے ہوتے تو یوں کہا جاتا کہ ایک آدمی کو آپ باندھ کے اپنے سارے کپڑے دے دیں، سارے رومال باندھ کے دے دیں اور وہ ان کا ایک ہی بنڈل بنا کر جائے اور ایک ایک کر کے سب مس کر کے واپس لے آئیں. یہاں کپڑے نہیں منگوائے گئے آپ کے، حج کپڑوں کا نہیں ہے، حج رومالوں کا نہیں ہے، حج انسان کا حج ہے اور روح انسان کا حج ہے، میقات انسان ہے نہ میقات لباس ہے. اس غار حرا میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ غار حرا بھی در حقیقت میقات حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جس پر مسلسل حضرت و مرتب حاضری دیا کرتے تھے اور بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں جو کچھ بھی عبد و معبود میں جو معاملات تھے وہ سارے وہاں پر انجام پاتے. میقات پہ حضور کا نتیجہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیا ہے کہ نتیجے میں حضرت موسیٰ کو اس میقات سے نبوت ملی اور مقام رسالت فائز ہوئے اور تورات ملی، آیات الہی کلام خدا نصیب ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو. اور اسی طرح میقات نبوی میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سے نوازا اور قرآن مجید اور آیات الہی حضرت پر نازل ہوئیں اور منصب نبوت و رسالت اسی میقات الہی میں حضرت کو نصیب ہوا. قرآن نے سب میقات کا ذکر نہیں کیا، چونکہ قرآن میں سب انبیاء کا بھی ذکر نہیں ہے. 124 روایات کے مطابق 124,000 انبیاء میں سے فقط 24 یا 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، اور اتنی بڑی تعداد کا تذکرہ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب یا انصاب کی کتاب یا رجال کی کتاب نہیں ہے کہ فرد فرد کا ذکر کرے. قرآن نے کچھ اصول بیان کرنے ہیں، وہ اصول ممکن ہے ایک ہی نبی کے ذکر سے بیان ہو جائیں. اب دوسرے انبیاء کا ذکر دوسرے اصولوں کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ایک اصل بیان کرنا جب مقصود ہو تو ایک نبی کے تذکرہ کے ضمن میں اس اصول کو ذکر کر دیا جاتا ہے. لہذا فقط میقات موسیٰ نہیں ہے، میقات جمیع ہے انبیاء ہے. ہر نبی اپنے اپنے زندگی میں اپنے میقات پر حاضر ہوئے، اور اس میقات کے اثرات بھی ان کی زندگی میں حیات طیبہ میں ظاہر ہوئے اور نمایاں ہوئے ہیں. منتہ جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، جو احکام ہیں میقات کے، وہ انسان بطور کامل بجا لائے، خواہ وہ واجبات ہوں یا مستحبات ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میقات تقریباً ایک دشوار میقات ہے، جس میں 30 دن بلکہ 40 دن کو حضرت کو روزے سے رہنا پڑا. 40 دن کا روزہ، بعضوں نے لکھا کہ تھا مسلسل روزہ تھا گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان 40 دنوں میں، اور حتیٰ خداوند تبارک و تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا افطار موسیٰ کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روزے کو میقات پر کس طرح سے افطار کریں، کہ اب زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاتے. اور یہ عرض کیا تھا کہ حق تعالیٰ نے فرد فرد کے لیے یہ میقات مقرر کی ہے، حتیٰ جو حج پہ نہیں آتے ان کے لیے بھی میقات ہے. 5 وقت کی اذان ہونا حکم ہے کہ حتماً مسجد بناؤ، اس مسجد میں 5 وقت اذان کا ہو، اور 5 وقت کے لیے جا کر مسجد میں نماز ادا کرو. گھروں میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں نمازیں، لیکن مومن و مسلم کو حکم ہے کہ وہ مسجد میں جائے، 5 وقت کی اذان پر لبیک کہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک میقات پروردگار ہے، اس میقات پر بھی حاضر ہونا ضروری ہے. جو ان چھوٹی میقاتوں پر حاضر ہونے جانتے ہیں اور وہاں سے سیکھ لیا انہوں نے میقات خدا پر حاضر ہونا، وہ پھر بڑی میقات پر آتے ہیں، وہ عظیم میقات پر اور میقات آخر پر آتے ہیں. جیسا کہ خود قیامت بھی ایک میقات الہی ہے، وہ بھی ایک وعدہ گاہ خدا ہے، یوم موعود ہے، اور وعدہ گاہ پر پہنچنا در حقیقت میقات خدا پر پہنچنا ہے. یہ دیکھیں انسان کہ میں کس طرح وعدہ گاہ خدا پر پہنچ رہا ہوں، جہاں پر خداوند تعالیٰ نے مجھے طلب کیا ہے میں کیسے وہاں پر حاضر ہو رہا ہوں. وہ میقات حشر اکبر، قرآن نے اس کو مفصل طور پر ذکر کیا ہے. اگر ہم سیکھ لیں میقات پر حاضر ہونے کا ڈنگ اس دنیا میں، تو ہمیں قیامت میں حاضر ہونے کا انداز بھی آ جائے گا کہ کس طرح قیامت میں حاضر ہوں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں. حج قیامت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے موت سے پہلے قیامت دیکھنی ہے، وہ حج میں آئے. روزے باس اور بعثت اس کو اپنی آنکھوں سے معلوم ہو جائے گی. وہ اعمال جو میقات میں انجام دینے ہیں، ان میں سے ایک عرض کیا تھا کہ غسل ہے. وہ غسل کا ظاہری مطلب یعنی اپنے بدن پر پانی ڈالنا اور نیت کر کے، لیکن ترتیب ہے اس کی شرعی طریقہ، کہ انشاءاللہ معلوم ہے مومنین کو سب کو کہ غسل شرعی کس طرح سے کیا جاتا ہے. نہانا اور چیز ہے اور غسل کرنا اور چیز ہے. فقط جسم صاف کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ نیت کر کے، قصد کر کے قربت خدا کے لیے انسان اپنے جسم پر پانی ڈالے، پہلے سر کو دھوئے اور ساتھ احتیاطاً گردن کو بھی دھو لے پہلے، پھر اس کے بعد جسم کا دایاں حصہ دھوئے، کندھے سے لے کر پاؤں تک پورا دایاں حصہ دھو لے، یعنی جسم کو تین حصوں میں تقسیم کرے، سر، دایاں حصہ اور بایاں حصہ. پہلے سر کو دھوئے گردن سمیت، پھر اس کے بعد جسم کا دایاں حصہ دھوئے، پھر اس کے بعد جسم کا بایاں حصہ دھوئے ترتیب کے ساتھ، اور نیت بھی کرے ساتھ کہ میں غسل کرتا ہوں یا غسل کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. اب مقصد بھی ساتھ ذکر کر دے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی غسل ہے عمرہ کا، غسل ہے مثلاً احرام کا، غسل ہے احرام عمرہ تمتو کا، غسل ہے احرام عمرہ مفردہ کا، یا غسل ہے حج تمتو کا، مشخص کر دے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نہ بھی کرے معین کہ فلاں کے لیے، لیکن یہی ذہن میں رکھ لے کہ میں غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ، جیسے وضو کی بھی ایسی ہی نیت ہے کہ میں وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، یہ کافی ہے اتنی نیت، یعنی خدا کے لیے، پھر اس کو ترتیب سے انجام دے. بظاہر کی غسل ہے، لیکن معصومین نے فرمایا ہے کہ یہ جسم پر بظاہر پانی ڈالنا اس کا ایک معنی ہے، یہ حرکت بامانہ ہے، بیمانہ اور لغو لا یعنی حرکت نہیں ہے. وہ عادتاً جو ہم سے حرکات سارزاد ہوتی ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ایک بامانہ حرکت ہے. اس بامانہ حرکت کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی آلودگیاں باطن میں ہیں، جتنی آلودگیاں ہماری روح میں ہیں، جتنی آلودگیاں نفس میں ہیں، ان ساری آلودگیوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں. میں نے نیت کر لی ہے کہ اس سے پہلے کہ میرا یہ غسل تمام ہو آخر تک، مثلا آخری ناخن میرا دھلے، جب میرے بدن کا آخری ناخن دھلے گا تو اس وقت میری روح بھی دھل جائے گی، پاک ہو جائے گی. لیکن یوں نہیں کہ یہی پانی روح بھی دھو دے گا نا، پانی جسم پر ڈال رہا ہوں، میں ڈالوں گا تو پانی جسم پر پڑے گا، اگر میں نہیں ڈالوں تو جسم پہ پانی نہیں پہنچے گا. تو روح کی تطہیر بھی میں کروں گا تو ہوگی، نہیں کہ خود ہی خود ہو جائے گی، یعنی میں ادھر پانی ڈالوں ادھر روح پاک، ایسے نہیں ہے. یعنی دو کام ہم کر رہے ہیں، ایک کام جسمانی اور ایک کام روحانی کر رہے ہیں. جسمانی کام یہ ہے کہ جسم پانی لے کر جسم پر ڈال رہے ہیں، لیکن ادھر سے اپنے نفس کی بھی تطہیر کر رہے ہیں، یعنی ارادہ کر لیا، قصد کر لیا ہے کہ قربتاً اللہ، خدا کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے، عبد معبود کی قریب ہونے کے لیے ہر اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹائے گا جو راستے میں مانے ہیں اور رکاوٹ ہے، اس کو میں راستے سے برطرف کر رہا ہوں. پھر عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمارے مختلف شعبے ہیں، مختلف پہلو ہیں ہمارے وجود کے، اور ہر پہلو کی آلودگی خاص نوعیت کی آلودگی ہے، جس طرح جسم کی آلودگی ہے اسی طرح روح کی آلودگی ہے. مثلا ہمارے حواس، یہ حواس خمسہ، یہ بھی آلودہ ہو جاتے ہیں. بصارت آلودہ بصارت ہے، نگاہیں آلودہ ہیں ہماری، پاک نگاہیں نہیں ہیں. زبانیں آلودہ ہیں ہماری، پاک زبانیں نہیں ہیں. حضرت موسیٰ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اور کہا کہ موسیٰ، اگر مجھے پکارنا ہے تو پاک دہن سے پکارو، پاک منہ سے پکارو. پاک منہ کا مطلب یہ نہیں کہ کلی کر لو تو منہ پاک ہو جاتا ہے، چونکہ منہ کی آلودگی، وہ غلاظت تو کوئی نہیں کھاتا، ایک انسان سے تو توقع نہیں ہے، وہ نجاست کھاتا ہے، غلاظت کھاتا ہے، اور منہ اس کا ناپاک ہو جاتا ہے. منہ ناپاک ہوتے ہیں کس سے؟ لا یعنی باتوں سے، لغو باتوں سے، غیبت کرنے سے، گالی دینے سے، فوش دینے سے، جھوٹ بولنے سے، بہتان باندھنے سے، تہمت لگانے سے. 30 گناہ ہیں جو انسان فقط زبان سے انجام دیتا ہے، 30 گناہ کبیرہ انسان فقط زبان سے انجام دیتا ہے، اور بعض گناہ تو عادت بن چکے ہیں. عادت جو بن جائے وہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے. یہ بعضوں کو دیکھا ہے کہ احرام باندھ کے بھی، چونکہ عادت ہے گالی دینا، اب ہر چیز کو گالی دے رہے ہیں، کبھی جوتے کو گالی دے رہا ہے، کبھی گرہ نہیں لگ رہی اس کو گالی دے رہا ہے، کبھی بیگ کو گالی دے رہا ہے. عادت ہے نا ہر چیز کو گالی دے کے اس کا، اب انسان تو نہیں ہے. یہ گالی زبان سے نکلنا، یہ آلودگی ہے، دہن کی آلودگی ہے. خداوند نے فرمایا کہ آلودہ دہن سے میرا نام نہ لینا، میں پاک ہوں، میرا نام بھی پاک ہے. پہلے اپنے دہن کو پاک کرو، پھر میرا نام لینا تم، پھر میرا نام زبان پہ لانا. اب ہم لبیک کہنا ہے، بعد میں ہمیں لبیک کہنا ہے، تم ایسے نہ لبیک کہو، پہلے غسل کرو، غسل میں تطہیر کرو اپنی، تطہیر بھی اپنے سارے حواس کی تطہیر کرو، پورے پانچوں حصوں کی تطہیر کرو. نگاہیں، کتنی آلودہ نگاہیں ہیں ہماری، کہاں کہاں پڑتی ہیں یہ نگاہیں جا کر؟ ہر اس منظر پہ پڑتی ہیں جہاں نہیں پڑنی چاہیے. نگاہیں آلودہ ہو جاتی ہیں، محرم و نامحرم کی تمیز نہیں ہوتی، نامحرم پہ جو نگاہیں پڑیں، ایک مرد ہے جو نامحرم کو دیکھتا ہے، ایک عورت ہے جو نامحرم کو دیکھتی ہے، یہ نگاہیں آلودہ، آلودہ نگاہوں سے دیکھنا، آلودہ نیتوں سے دیکھنا، یہ نگاہیں آلودہ، یہ نگاہوں بصارت کو آلودہ کر دیتی ہے۔ میقات پہ بلایا ہے کہ یہاں پر تطہیر ہونی ہے تمہاری، میقات یعنی جہاں پر تمہیں خالص کرنا ہے، تمام وہ تہیں جو جمی ہوئی ہیں پوری زندگی میں، کتنی زندگی گزری ہے، روٹین کی زندگی، معمول کی زندگی، کسی کی 40 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی اوپر نیچے، خوب سال ہا سال کی جمی ہوئی تہ کہاں اتارنی ہے، میقات پہ آ کر۔ پسینہ تو خوب اتنا نہیں تھا، چونکہ گھر میں بھی نہاتے تھے، روٹین بھی ہے نہانا بازوں کی، لیکن گھر میں صرف نہا لیتے تھے، لیکن کبھی اپنے دہن کو پاک کرنے کی کوشش نہیں، کبھی عہد نہیں باندھا خدا سے کہ پروردگارا اس دہن سے اب کبھی نجس کلمہ نکلے گا نہیں، اس سے کبھی نجس بات نکلے، یعنی جو بات تجھے ناپسند ہے وہ اس دہن سے اب ادا نہیں ہوگی، یہ دہن کھلے گا، اس وقت کھلے گا تیری رضا پر کھلے گا، جب ایک دفعہ تیرا مقدس نام، تیرا پاک نام اس منہ سے میں نے لے لیا ہے، بس اس اب جچتا نہیں ہے کہ اسی منہ سے میں اب ناروا کلمہ اپنی زبان سے ادا کروں۔ اسی طرح بصارت ہے، میں جاؤں گا تیرے کعبہ کو نگاہ کروں گا، مواقف کو نگاہ کروں گا، اس بیت کو نگاہ کروں گا، تو آلودہ نگاہوں سے نگاہ کروں گا، یہ نگاہیں تو بہت آلودہ ہیں، ان سے تو معلوم نہیں میں نے کیا کیا دیکھا، اب خود دیکھ لیا ہماری معمول کی زندگی کیا ہے، فلمیں دیکھتے رہے، ڈرامے دیکھتے رہے، غلط منظر دیکھتے رہے، کبھی منظر دیکھتے رہے، نامحرموں کو دیکھتے رہے، مال غیر کو دیکھتے رہے، اور معلوم نہیں کس کس کو اس نگاہوں سے ہم نے ہر اس چیز کو دیکھا جسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ بہت ساری جگہوں پر ہمیں کہا گیا کہ آنکھیں بند کر دو، آنکھیں بند کر دو، آنکھ بند کرنا بہت آسان کام ہے ایک لحاظ سے، اور دوسری طرف سے دیکھیں بہت مشکل کام ہے۔ آنکھ، یہ جو آنکھ کی پردہ ہے آنکھ کا، اس کا کتنا وزن ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں، ابھی یہ جو آنکھ کی بوتلی ہے اوپر، اس کا اوپر کتنا وزن ہوگا، یہ پردہ جو گرتا ہے آنکھ کے آگے، تولے اگر اس کو، ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں نا، ابھی دودھ نہیں کاٹ کے اس کو الگ سے ہم رکھیں، ایک رتی وزن ہوگا اس کا، ایک ماسا ایک رتی وزن ہوگا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، ایک وزن اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل انسان اگر اس کو کاٹ کے ہاتھ میں رکھے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ پہ کوئی وزنی چیز پڑی ہوئی ہے۔ دکانوں کے دیکھیں بڑے بڑے شٹر ہیں، وزنی بھاری شٹر ہیں، بعض دکانداروں سے وہ گرائے بھی نہیں جاتے، دوسروں سے مدد لیتے ہیں، میری مدد کرو میں یہ دکان کا شٹر گرا دوں۔ خوب یہ شٹر ہے، یہ آنکھ کا ایک شٹر ہے، خدا نے اس کو کہا ہے کہ یہ اس کو وغزوز، اس کو گرا دو، یہ شٹر ڈاؤن کرو، گرا دو اس کو، لیکن نہیں گرتا۔ جب کوئی نامحرم سامنے آئے، جب کوئی دوسرا منظر ایسا سامنے آئے جو نہیں دیکھنے کا، خداوند نے فرمایا کہ یہ اپنی آنکھ کا شٹر گرا دو۔ اب دیکھیں ہم کتنا اپنے فن خان بنتے ہیں اپنی جگہ پر، میں یوں کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، عمرے کرتے ہیں دوڑ دوڑ کے، میں تو نہیں تھکا، طواف کرتے ہیں بڑے بڑے، میں تو نہیں تھکا، غار راہ پہ چڑھتے ہیں مثلا، میں تو نہیں تھکا، دوسرا جب تھکتا ہے تو کہتے ہیں میں نہیں، میں تو الحمدللہ وہ زور ہے اور طاقت ہے، اور ان پہاڑوں پہ چڑھنا اور صفا و مروہ پہ دوڑنا اور طواف کرنا اور دوسروں سے آگے نکلنا اور 16 16 عمرے کرنا، یہ بہادری نہیں ہے، بہادری یہ کہ یہ چھوٹا سا شٹر گرا دو، ہنر یہ ہے اس کو نیچے گرا دو، یہاں زور لگتا ہے انسان کا، یہاں زور لگتا ہے، یہاں دکھاؤ اپنا ہنر سارا، یہاں پر دکھاؤ، نہیں گرتا ہم سے، یہ چھوٹی سی زبان ہے، اس کو تولے کتنی، ایک چٹانک ہوگی، دو چٹانک اس کا وزن ہوگا۔ ہم جو بڑے بڑے مار کے سر کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ادھر، ہمیں اس لیے نہیں بلایا گیا کہ ایک مثلا دوڑ ہے، ایتھلیٹک کے مقابلے ہیں مثلا صفا و مروہ کے درمیان، اور دوسروں سے آگے نکلنا ہے مثلا، یہاں پر نہ ایتھلیٹک نہیں ہے، یہاں پر ہمیں انسان بنانے کے لیے ہے، اس لیے کہا تھا کہ یہاں پر کمیت نہیں، کوانٹیٹی نہیں بڑھاؤ، کوالٹی بڑھاؤ اپنی۔ حج پہ بلایا گیا ہمیں دھونے کے لیے، ہمیں صاف کرنے کے لیے، اور زیادہ آلودہ کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ بیٹھ جاؤ ایک خلوت میں، جا کر بیٹھ جاؤ اور کوشش کرو اس زبان کو روکنے کی کوشش کرو، اپنی زبان پہ کنٹرول پیدا کرو، غسل کرو جا کر میقات میں، وعدہ گاہ خدا پر پہنچ کر ہر چیز کو خدا کے اختیار میں قرار دو، آلودگیاں ساری، زبان کی آلودگیاں دو، زبان کی آلودگیاں پہلے مشخص کرو کیا ہیں، بہتان، کتنے بہتان باندھے میں نے، ہر بہتان سے زبان آلودہ ہو گئی ہے، ہر تہمت سے زبان آلودہ ہو گئی ہے، ہر گالی سے، ہر ناروا کلمے سے، بے فائدہ بات، حتیٰ زبان کی آلودگی، بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلا یہ عینک کا شیشہ ہے تو یہ گارا اور مٹی اور نجاست نہ بھی پڑے، ایسے ہی غبار سے بھی آلودہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس طرح بخار سے بھی، یہ منہ سے جو بخار نکلتے اس سے بھی عینک کا شیشہ آلودہ ہو جاتا ہے، چونکہ حساس ہے، شفاف ہے، شفاف چیزیں بہت جلدی آلودہ ہوتی ہیں، جو چیزیں شفاف ہوتی ہیں وہ بہت جلدی آلودہ ہوتی ہیں، نفس و روح ہمارا بہت شفاف ہے، یہ شفاف ذرا ذرا سے مسائل سے آلودہ ہو جاتا، صرف ناروا باتیں کرنا، لا یعنی ایسے گپ شپ، آلودہ ہو جاتا ہے انسان، اسے سماعت آلودہ ہے ہماری، دو آدمی اپنی بات کر رہے ہیں ادھر جا کے کان لگانا کہ یہ کیا کریں، یہ سماعت آلودہ ہے، گانے سننا سماعت آلودہ ہے، غیبت سننا یہ سماعت آلودہ ہے، گالی سننا یہ سماعت آلودہ ہے، گناہ کی باتیں سننا یہ سماعت آلودہ ہے، وہاں چیزیں ہوتی ہیں سننے میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، کہ ہم بھی بیٹھتے ہیں چلو وہاں گپ شپ لگے گی ہم بھی سنیں گا، سماعت آلودہ ہے، ہر چیز آلودہ، ان آلودگیوں کو لے کر پہلے کہا گیا کہ آپ میقات پہ آؤ، وعدہ گاہ پہ آؤ، پروردگار نے وہاں پر اہتمام کیا ہے، معلوم ہے کہ بندہ ہے، گناہ کار ہے، معصوم تو نہیں ہے، غیر معصوم ہے، معمول کی زندگی میں 60-70 سال رہا ہے، آلودگیوں کی تہیں لگ چکی ہیں اس کے اوپر، اب یہ تہیں یہاں اتاریں گے آ کر، لہٰذا اسے کہا کہ آ کر غسل کرو، ان آلودگیوں کو ایک ایک اپنے آپ سے دور کرو، درود پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان غسل کرے، یعنی حقیقت میں استغفار، روح استغفار کر رہی ہے، بدن پانی سے بھگویا جا رہا، بدن پانی میں تر ہو رہا ہے لیکن روح در حقیقت توبہ کے پانی سے بھیگ رہی ہے، یعنی در حقیقت دو پانی، ایک ہوتا ہے نا کہ شرم سے بھیگ جانا، کہتے ہیں نا شرم سے بھیگ جانا، میقات شرمساری کی جگہ ہے، شرمانی کی جگہ ہے، پشیمانی کی جگہ ہے، گردن جھکانے کی جگہ ہے، یعنی وعدہ گاہ پر عبد پہنچتا ہے معبود کے سامنے شرمسار، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے معبود کو دیکھتا ہے، اپنی آلودگیوں کو دیکھتا ہے، اپنے معبود کو دیکھتا ہے، اپنی زبان نامقدس کو دیکھتا ہے، معبود مقدس کو دیکھتا ہے، نگاہیں اپنی نامقدس دیکھتا ہے، معبود مقدس کو دیکھتا ہے، سماعت نامقدس کو دیکھتا ہے، معبود مقدس کو دیکھتا ہے، کسی لحاظ سے اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ نہ معبود کی طرف آنکھیں اٹھا سکتا ہے، نہ معبود کی طرف کان لگا سکتا ہے، نہ معبود کے سامنے یہ زبان نامقدس چلتی ہے، بس کیا کرو، واپس نہیں جانا، ادھر ہی رہو، وہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، یعنی اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم بہت آلودہ ہیں، لیکن اس ساری آلودگی کو دھونے کے لیے اس نے ایک ایسا اکسیر و کیمیا رکھا ہوا ہے کہ جتنے آلودہ ہو پرواہ نہیں ہے، آ جاؤ، پھر بھی کہا ہے کہ آ جاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، حضرت ابراہیم کو دستور دیا کہ آپ اعلان کر دو لوگوں کو، سب پوری دنیا کو اعلان کر دو کہ آ جاؤ، جتنے آلودہ ہو آ جاؤ، پرواہ نہیں ہے، جتنے گناہکار ہو آ جاؤ، اس لیے کہ میرے پاس ایسا ذریعہ ہے کہ میں تمہیں آلودوں کو دھو کر ایسا پاک و منزہ کر دوں گا، شفاف بنا دوں گا، ایسا شیشے کی طرح بنا دوں گا، کوئی میل کچیل تمہارے اوپر نہیں رہے گی، ایسا بنا دوں گا جیسے پہلے دن شکم مادر سے متولد ہوئے تھے، اس طرح سے بنا کے رکھ دوں گا، اس کا پہلا مرحلہ ابھی شروع ہوا ہے، توبہ، توبہ وہ مرحلہ ہے کہ جو انسان کی تمام آلودگیوں کو یکسر دھو دیتا ہے، توبہ وہ اکسیر ہے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ کیمیا مقرر کی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان پاک پاک ہو جاتا ہے، پہلا قدم در حقیقت میقات پہ کیسے اٹھے، توبہ سے اٹھے، وہاں پر گزرے ہم، اپنے آپ کو میقات پہ جانا، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے وہاں پر، اسی طرح اٹھ کر حرم میں نہیں آ جانا، اسی طرح بیت پہ نہیں آ جانا، ورنہ فقط کعبہ کی دیواریں اور تھکاوٹ طواف ملے گی، صاحب بیت نہیں ملے گا، فقط صفا و مروہ اور وہ چٹانیں اور پتھر اور ٹائلیں فقط نظر آئیں گی، صاحب بیت وہاں پر نظر نہیں آئے گا وہاں پر. لہذا اپنے آپ کو پاک کرو یہاں پر، توبہ. لہذا غسل بظاہر ایک سمبولک حرکت ہے لیکن حقیقتاً استغفار اور توبہ ہے. یعنی جس طرح یہ پانی تمہارے پسینے کے قطرات اور پسینے کے اثرات اور بدبو اور میل کچیل ایک ایک کر کے گرا لے کے بہا کے ساتھ لے جاتا ہے، اسی طرح توبہ بھی تمہاری تطہیر کر رہی ہے. ایک ایک گناہ، ایک ایک نجاست، ایک ایک آلودگی توبہ کے ذریعے سے وہ ختم ہو رہی ہے. لہذا جب انسان میقات پہ جا کے غسل کر کے آتا ہے، اب ایک دہان پاک، اب کہے لبیک، اب اجازت ہے کہو لبیک. موسیٰ علیہ السلام کو خداوند نے وحی کی، موسیٰ مجھے کبھی بھی ناپاک منہ سے نہیں بلانا. اپنی امت کو بھی کہہ دو کہ مجھے ناپاک دہن سے نہیں بلانا. یعنی اس دہن کی پکار اصل مجھ تک پہنچتی ہی نہیں، میں سنتا نہیں ہوں اس پکار کو جو ناپاک زبان پکارے مجھے. پہلے اپنی زبانوں کو پاک کر لو. خوب نہیں ہے پاک ہماری زبانیں تو کیسے کریں؟ اس لیے تو میقات پہ بلایا ہے، اس لیے تو وعدہ گاہ پہ بلایا ہے کہ پاک کریں گے ہم آپ کو. ہمیں معلوم ہے کہ پاک نہیں ہو، اس لیے تو ہم نے راستہ ایسا رکھا ہے، ورنہ سیدھا بھی آ سکتے تھے مکہ. راستے میں ہم نے میقات مقرر کیا کہ یہاں پر رکنا ہے، یہاں پر وقفہ کرنا ہے، توقف ہے یہاں پر. پھر اس کے بعد اب جب کہ استغفار و توبہ و تطہیر ہو چکی، اب وہ اگلے مطالب جو کل بیان کیے ہیں وہ بھی ذہن میں رہے، یعنی جسم کی طہارت، حواس کی طہارت، باطن کی تطہیر، خیال کی تطہیر، ذہن کی تطہیر، عادتیں بری جو ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں، یہ ساری. پھر کیا کرو؟ سلے ہوئے کپڑے الگ کر دو، اتار دو. خوب، یہ سلا ہوا لباس یہ بھی ایک تمثیلی کام ہے. تمثیلی کام یعنی ایک سمبولک کام، ایک ایسا کام کہ بظاہر یہ کام کرنا ہے لیکن مقصود سمجھانا کچھ اور ہے. ہم تمثیلی حرکات انجام دیتے ہیں نا، بہت ساری تمثیلی حرکات انجام دیتے ہیں، کبھی منہ سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی ہاتھ سے، تمثیلی حرکات. یعنی بظاہر حرکت کچھ ہوتی ہے لیکن مقصود اس سے کچھ اور ہوتا ہے. تمثیلی حرکات وہی ہیں جو ابھی دکانوں پہ جاتے ہیں، جب زبان نہیں آتی، وہ عرب زبان ہے، ہم اردو زبان ہیں، نہیں آتی معلوم. مثلا فرض کریں آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے پینے کے لیے، پیپسی چاہیے یا پینے کے لیے آپ کو مشروب چاہیے، وہ نہیں سمجھتا آپ کی بات. آپ پانی کہتے ہیں، آپ کوکا کولا کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا. پھر آپ اس کو اشارہ کریں، یہ کیا ہے؟ ایک حرکت ہے، ہاتھ کی حرکت ہے. اس حرکت کو کہتے ہیں تمثیلی حرکت، یعنی یہ حرکت ہے، اس کا ایک معنی ہے. اب جب آپ نے یوں کہا تو وہ بھی اگر اس حرکت کو ہی کہے کہ اس کا مقصد یوں ہے تو وہ بھی آ کے آپ کے منہ سے ایسا کر دے، یعنی وہ بھی ایسا ہی ہاتھ ہمارے منہ سے آ کے لگا دے نا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حرکت ہے، اس سے مراد ایک اور معنی ہے. لہذا وہ فوراً جاتا ہے مشروب نکال کے آپ کو دے دیتا ہے. بظاہر دیکھیں حرکت یہ ہے اور ادھر سے مشروب آ جاتا ہے، بس معلوم ہوا کہ یہ ایک حرکت تھی تمثیلی، اس حرکت کا ایک معنی ہے. اسی طرح میقات پر ایک ایک حرکت، حرکات تمثیلی ہیں، ان میں سے ایک سلا ہوا لباس اتار دو. سلا ہوا لباس، چونکہ سلا ہوا لباس کیا چیز ہے؟ وہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. سلا ہوا لباس یعنی تمہاری کاریگری ہے، اس کے اوپر تمہاری طرف سے، اس میں ڈیزائن تم نے بنایا ہے، کاٹ چھانٹ اس کی تم نے خود کی ہے. سلا ہوا ہے، یہ سلا ہوا کا مطلب ہے کہ پہلے تم نے کاٹا ہے، تھان لیا اسے، کاٹا ہے، کاٹ کے پھر اس کا اپنے سائز کا بنایا ہے. سائز کا بنا کے رنگ آپ کا انتخاب ہے، ڈیزائن آپ کا انتخاب ہے، کپڑے کا میٹیریل آپ کا اپنا انتخاب ہے، ہر چیز کو آپ نے چنا ہے اور انسانی کاریگری ہے. اور ہر انسان نے دیکھیں اپنے سلیقے کا لباس پہنا ہوا ہے. مثلا ابھی ہم اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے اگر ایک دوسرے کو دیکھیں تو دو آدمیوں کا ایک جیسا لباس نہیں، بالکل مختلف لباس ہے. دو آدمیوں کا ایک جیسا لباس نہیں ہے، بالکل مختلف لباس ہے، چونکہ ذوق ہمارے الگ الگ ہیں، خواہشات ہماری جدا جدا ہیں، سلیقے ہمارے متفاوت اور مختلف ہیں. اس وجہ سے یہ ہمارے کپڑے، ہمارے کپڑوں کا ڈیزائن، یہ سب مختلف ہے. تو یوں نہیں کہ ہم نے فقط اپنے مختلف ذوق و سلیقوں کا فقط استعمال اپنے لباس میں کیا ہے، بلکہ اپنے ذوق و سلیقے کا استعمال ہم نے لباس سے بہت آگے تک کیا ہوا ہے، بہت گہرائی تک کیا ہوا ہے. یعنی ہم نے، ہر ایک نے نہ صرف اپنے لیے لباس سلوایا ہوا اور بنایا ہوا ہے، بلکہ ہم نے پوری ایک کائنات اپنے لیے سلوائی ہوئی ہے اور بنائی ہوئی ہے. ہر ایک نے ایک اپنے لیے دنیا بنائی ہوئی ہے، سلوائی ہوئی ہے دنیا، سلی ہوئی، اپنے ہاتھ کی سلی ہوئی دنیا، اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی دنیا. اس دنیا میں سب کچھ ہے، اس میں کچھ نظریات ہیں ہمارے اپنے بنائے ہوئے جو ہم نے خود سے بنا لی ہیں، خود ساختہ نظریات، خود ساختہ عقیدے، خود ساختہ فارمولے، خود ساختہ اصول. کچھ ایسے اصول ہیں نا، ہر آدمی کہتا ہے ہماری زندگی کے یہ اصول ہیں. یہ اصول کہاں سے لے آئے آپ؟ وہ خود بنائے. یہ کپڑے کہاں سے لے آئے؟ کہتے ہیں خود بنائے. کپڑے دیکھ کر انسان کا ذوق معلوم ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ کپڑے کسی نے مجھے دے دیے، یہ کپڑے خود بنائے ہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا ذوق سلیقہ ہے. تو ہم نے اپنے لیے صرف لباس نہیں سلوایا ہوا، اپنے لیے ہم نے بہت سارے اصول بنائے ہوئے ہیں زندگی کے. یہ اصول بھی لباس کی طرح ہمارا ذوق و سلیقہ بتاتے ہیں. اسی طرح اپنی شخصیتیں ہم نے خود عیناً لباس کی طرح شخصیتیں بنائی ہوئی ہیں، خود ساختہ شخصیتیں، من ساختہ شخصیتیں جو ہم نے خود سے بنا لی ہیں. میرا یہ مقام ہے، میری یہ حیثیت ہے، میرا یہ سٹیٹس ہے، میرا یہ طبقہ ہے، طبقاتی حیثیتیں بنائی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے بشر کے ہاتھوں کی بنی ہوئی کیا چیزیں ہیں؟ اگر ہم دیکھیں، ہم مخلوق خدا ہیں، لیکن اس مخلوق خدا میں اگر آپ جا کر دیکھیں، مخلوق خدا ہونا گم ہے. در حقیقت جس کائنات میں یہ مخلوق بسر کر رہی ہے، وہ کائنات خود بشر کی اپنی بنائی ہوئی ہے، خود ساختہ دنیا، خود ساختہ کائنات، اپنی ایک حیثیت ہے، اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے. میں مثلا اپنے لیے کہوں کہ میں، یہ القابات، یہ نام، یہ ساری چیزیں اشارہ کرتی ہیں نا اس طرح سے کہ میں نے اپنے لیے کیا بنایا ہے. میں علامہ، میں عالم، میں مثلا حجت الاسلام، یہ خود ساختہ چیزیں ہیں. سلے ہوئے لباس، یعنی یہ جو کچھ اپنے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ مقامات اپنے لیے جو بنائے ہوئے ہیں، یہ سب اتارو وہاں پر. اب آپ دیکھ لیں گے ہم نے کیا کیا بنایا ہوا ہے. دین خدا کے مقابلے میں و تخلیق الہی کے مقابلے میں بشر نے کیا کیا بنایا ہوا ہے، جس کا نام ہے دنیا. توجہ کرنا ذرا، دنیا یعنی مخلوق بشر، دنیا خدا نے نہیں بنائی ہے. البتہ ذرا تھوڑا سا اس کا وضاحت کروں کہ دنیا کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے اور کئی معنی ہیں اس کے. دنیا بسا اوقات اس حیات قبل از موت کو کہتے ہیں، مرنے سے پہلے کی زندگی کو، جنم کے بعد اور موت سے پہلے کے درمیانی زندگی کو دنیا کہتے ہیں. یہ نہیں ہے مراد، یہ خدا کی پیدا مخلوق ہے. یہ دنیا خدا نے بنائی. ایک دنیا ہے جو بسا اوقات قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے، یا روایات میں، یا عام بول چال خطابوں میں استعمال ہوتی ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں. دنیا اور آخرت، اس دنیا آخرت کے مقابلے میں کبھی یہی معنی مراد ہوتا ہے، یعنی موت کے بعد کی دنیا زندگی، موت کے بعد کی زندگی آخرت، اور موت سے پہلے کی زندگی دنیا ہے. یہ بھی ہماری بنی ہوئی دنیا نہیں ہے، یہ بھی دونوں خدا کی بنائی ہوئی ہیں. یعنی موت سے پہلے کی زندگی بھی خدا نے بنائی ہے، موت کے بعد کی زندگی بھی خدا نے بنائی. موت ایک موڑ ہے، ایک ٹرننگ ہے. موت پہ ختم کچھ نہیں ہوتا، صرف جو کچھ روٹین کا بن جا رہا تھا وہ روٹین ختم ہو جاتی ہے اور زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے. ایک دنیا ہے جو ہم دین کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، دین و دنیا. دین و دنیا، دین و دنیا سے مراد بھی معیشت لیتے ہیں بعض اوقات. دین سے مراد یعنی عبادات، اور دنیا سے مراد یعنی معاش، معاد اور معاش. یہ دنیا بھی خدا کی بنائی ہوئی ہے، چونکہ معیشت بھی خدا نے بنائی ہے اور دین بھی، عبادت بھی خدا نے نظام مقرر کیا. بس یہ تین معنی دنیا کے، یہ نہیں ہے مراد، یہ بشر کی بنی ہوئی نہیں ہے. دنیا کا ایک چوتھا معنی ہے، جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں سخت مذمت کی، اس نے سخت مذمت کی. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عام علی دامہ ذی العلالی کے بقول کہ اگر ایک دن دنیا کو زبان مل جائے، یا دنیا خدا سے چاہے کہ مجھے بھی بولنے کا حق دیا جائے تو سب سے بڑا شکوہ، سب سے زیادہ شکوہ جو دنیا کرے گی امیر المومنین کا کرے گی، خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ شکایت امیر المومنین کی کرے گی۔ کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ دنیا کی حیثیت امیر المومنین نے خاک میں ملا دی ہے۔ یہ چوتھی دنیا، چوتھا معنی جو دنیا کا، اصل کچھ بھی نہیں چھوڑا دنیا کے لیے، بالکل اس کو واضح شفاف کر کے لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ یعنی اس کی پلیدی، اس کا باطن، اس کا نجاست اور اس کا توہی ہونا، اس کا کھوکھلا ہونا، یہ دنیا کو صاف آئینے کی طرح بتلا دیا۔ ورنہ دنیا اپنے اندر بہت کچھ بنی ہوئی تھی، امیر المومنین نے آ کر اس کو لوگوں کے لیے کھول کے بیان کیا۔ کیا امیر المومنین نے دنیا کے لیے الفاظ دو چار تعبیریں میں نمونے کے طور پر، تاکہ آپ کا اندازہ ہو کہ واقعی حضرت استاد کی یہ تعبیر درست ہے، یعنی دنیا کو اگر بولنے کا موقع ملے سب سے پہلے شکوہ علی کا کرے گی جا کر۔ کیا کیا علی علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں؟ کچھ تعبیریں آپ نے سنی ہوئی ہیں، کچھ تعبیریں، چونکہ نہج البلاغہ میں ہم ایک دو خطبوں کی وجہ سے نہج البلاغہ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ چونکہ اکثر کام نہج البلاغہ پہ اہل سنت نے کیا ہے، شیعوں کو بیچ میں سے ایک دو خطبے چاہیے اس کے، جس طرح سے قرآن سے چار پانچ آیتوں کی وجہ سے قرآن ہم نے رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ اگر نہ ہوتی تو ہمارا کیا رب تھا قرآن سے نہ۔ نہج البلاغہ دیکھیں، اگر واقع نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر ہے، نہج البلاغہ قرآن کی تشریح ہے، نہج البلاغہ تفسیر موضوعی، یہ قرآنی موضوعات کو حضرت نے ان خطبوں میں ایک ایک کر کے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ پہلے قرآن نے یہ مطلب بیان کیا، قرآن نے دنیا کو کہا کہ دنیا کیا چیز ہے، فرمایا دنیا لہو ہے، دنیا لعب ہے، دنیا لعب ہے، لہو و لعب و لعب، یہ ہے نا قرآن میں، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لہو ہے اور لعب ہے، یعنی دنیا کس چیز کا نام ہے؟ لہو و لعب کا نام دنیا ہے۔ خب آپ ایک دیکھیں، ایک آدمی زندگی اور چیز ہے، لعب و لہو اور چیز ہے۔ لہو کس کو کہتے ہیں؟ لہو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو مشغولیت، سرگرمی، کچھ ہے نا مشغول، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی مشغولیت کو کہتے ہیں بڑا کام کیا ہم نے، در حقیقت صرف سرگرمی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں، یہ بے فائدہ باتیں کرنا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس میں کوئی مقصد نہ ہو، ایسی باتوں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ لہو، یعنی ایسی چیزیں جن کا حاصل کچھ نہ ہو لیکن مصروفیت بھی ہو، ٹائم بھی گزر جائے، ٹائم پاس کرنا، یہ لہو۔ لہو ضروری نہیں کہ حتماً کو غلط فعل معاذ اللہ کرے انسان، حرام فعل کرے نا، حرام فعل بھی لہو ہے، لیکن بسا اوقات حلال فعل بھی لہو ہے۔ ایک آدمی ایسے، دو آدمی بیٹھے ہوئے ایسے ہی مثلاً بلڈنگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس بلڈنگ کی کھڑکی ایسی ہے، اس بلڈنگ کا ایسا ہے، یہ نقشہ ایسے بنایا انہوں نے، یہ مثلاً یہ ہلٹن اور انٹر کانٹینینٹل میں آپس میں مقایسہ کرتے رہے ہیں کہ یہ بڑا ہوٹل ہے یا وہ بڑا، یہ لہو ہے۔ ٹائم پاس ہو گیا، ایک گھنٹہ گفتگو کی آپ نے، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ نہیں، یہ لہو ہے، بے سود، یہ لابھ ہے۔ اور لابھ، لابھ اس کو کہتے ہیں یعنی ایسے کام کرنا جیسے بچے کرتے ہیں، لابھ، بچے دن بھر مصروف رہتے ہیں بچے، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ، کسی کام میں سنجیدہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ کام ہے نا، لابھ بھی بہت سنجیدہ ہوتی ہے، بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں دیکھیں اتنی سنجیدگی سے کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا و مافیہا کی فکر نہیں ہوتی، بالکل غرق ہوتے ہیں اپنے کھیل میں، اور دن بھر کھیل کھیل کے رات کو، مثلا دن بھر بچے مکان بناتے رہتے ہیں لیکن وہ مکان رات کو سونے کے قابل نہیں ہوتا، یہ لابھ ہے، یعنی ایسا کام جس میں کوئی عقلانی غرض نہ ہو، کوئی معقول کام نہ ہو، غیر معقول کام سارے لابھ ہیں۔ اب کھیل کود ہو، مثلا بلہ لے کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دے، یہ بھی لابھ ہے نہ، ایک ہی جگہ ٹیلے پہ بیٹھا ہوا کرکٹ کا تماشا کرتا رہے، یہ بھی لابھ ہے، بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے خام خام، یہ بھی لابھ ہے، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، یہ بھی لابھ ہے، اور ایسے ہی بیٹھا ہوا تخیل میں خیالی پلاؤ پکا رہا ہے، یہ بھی لابھ ہے، یہ سب لابھ ہے، یہ لابھ کے مستحق ہے۔ لابھ ضروری نہیں ہے کہ حتماً گیم ہو، کوئی سپورٹس میں سے کوئی چیز ہو تو لابھ ہے نا، ایسے بیٹھ کے بس انگلیاں چٹکاتے رہنا، یہ بھی لاؤ، چونکہ فائدہ تو کچھ نہیں ہے. ایک آدمی بیٹھ کر مثلا ایسے داڑھی کو ایسے تو دیتا رہے، وہ آخر میں کیا ہوا، لمبی ہو گئی، چھوٹی ہو گئی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. یہ لابھ ہے، چونکہ فائدہ جس کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلے وہ لابھ ہے. ہم اپنے 24 گھنٹوں کو ذرا شمار کریں، کتنے لابھ ہیں اور لابھ ہیں اور کتنے نتیجہ بخش کام ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ زندگی ہماری لاب و لابھ ہے یا واقع زندگی ہے. نتیجہ بخش کام کتنے کیے ہم نے، لابھ. اگر مثلا جا کر حرم میں بیٹھا رہے ایسے فضول آدمی، بس اوقات یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی بڑی عبادت ہے یہاں پر نا، حرم میں بیٹھ کر تخیل کے گھوڑے دوڑاتا رہے مثلا، یہ بھی لابھ ہے، یہ بھی لابھ ہے. قرآن نے دنیا کو لابھ و لابھ کہا ہے. امیر المومنین کے جملے سنے ابھی اس کی تشریح، دنیا قرآن نے جو دنیا ذکر کی ہے لابھ و لابھ امیر المومنین کی زبان سے، آپ اس کی تشریح سنیے. فقط چند نمونے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا ایسے ہے جیسے بکری کی چھینک سے نکلتا ہوا بلغم. بیڑ کے عموماً بیڑے مثلا بکریاں، ان کی ناک سے جو غلاظت نکلتی ہے چھینک سے، وہ کیا ہے؟ دنیا. دنیا فرمایا کہ مردار، بعض اس میں مردار کھاتی ہیں، بعض جانور ایسے ہیں جن کا کام ہی مردار کھانا ہے. اگر ایک مردار خور مردار کھا کے چھوڑ دے، پھر اس کے دانتوں میں مردار کے کچھ حصے پھنس جاتے ہیں. کھاتے ہیں نا گوشت، چکن کھاتے ہیں، کچھ چیز کھاتے ہیں، دانتوں میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ خلال لے کے، ٹوتھ پک لے کے اس کو نکالتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا یعنی مردار خور کی دانتوں میں پھنسی ہوئی باقی ماندہ غذا دنیا ہے، جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یعنی ٹوتھ پیک لے کر مردار خور کے دانتوں سے وہ بچی غذا خرید خرید کے کھا رہے ہیں، یہ دنیا ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ دنیا کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دنیا کوڑی، کوڑی سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کوڑی جزام میں جو بھلے سمجھتے ہیں تقریباً سب، کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کا نام دنیا ہے. انسان بھی کوڑی ہو اور اس کے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑیاں پکڑی ہوئی اور وہ کھا رہا ہو اور میں للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ دنیا. کوئی ہے حاضر اس کو؟ کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیاں، یہ دنیا ہے. خوب، یہ تو خدا نے نہیں پیدا کی. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا وہ چیز کا نام ہے جسے خدا نے نہیں بنایا. وہ تین معنی نا وہ خدا نے بنائے ہیں، یہ چوتھا معنی. دنیا ان چیزوں کا نام ہے جو ہمارے ذہن کی تخلیق ہے، جو ہمارے ذہن کی پیداوار ہے، اس کا کہیں وجود نہیں ہے. مثلا یہ کہ میں ایک بہت بڑا آدمی ہوں، یہ دنیا ہے. اپنے لیے ایک حیثیت و اعتبار قائل ہو جانا، یہ دنیا ہے. یہ چیز میری ہے، یہ تیری ہے، یہ فلاں ہے، یہ دنیا ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں. مثلا یہ عینک، یہ دنیا نہیں ہے. میرا وجود بھی دنیا نہیں ہے، چونکہ ہم دونوں مخلوق خدا ہیں، یہ بھی خدا نے بنائی، میں بھی خدا کی مخلوق. لیکن میں اس پہ اترانا شروع کر دوں، اس پہ فخر شروع کر دوں کہ یہ میری ہے، یہ میرا ہونا یہ دنیا. اور ہمیں یہی چیزیں چاہیے. آپ دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزیں، مثلا بعضوں کو گاڑی اچھی لگتی ہے، وہ اگر گاڑی اچھی لگتی ہے دیکھ لو باہر روڈ پہ کھڑی ہو یہ گاڑی، اگر 0 میٹر دیکھنی ہے کسی جا کر شوروم میں دیکھ لو، اگر نئی گاڑی اچھی لگتی ہے شوروم میں دیکھ لو، پرانی اچھی لگتی ہے روڈ میں جا کر دیکھ لو، شوق اپنا. جس طرح ہمیں مثلا پارک اچھے لگتے ہیں، پہاڑ اچھے لگتے ہیں، دریا اچھے لگتے ہیں، چاہتے ہیں پارکوں میں گھوم کے دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں، اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں. وہ گاڑیاں اچھی لگتی ہیں تو شوروموں میں جاؤ، روڈوں پہ جا کے گاڑیاں دیکھ کے شوق پورا کر کے. لیکن نہ، پارک میں جا کر گھوم کے آ جاتے ہیں، لیکن گاڑی جب تک گھر میں نہ آئے، چابی میرے پاس نہ ہو، شوق پورا. بس معلوم ہوا کہ مجھے گاڑی کا شوق نہیں ہے، میرے ہونے کا، گاڑی کے میرے ہونے کا شوق ہے، نہ کہ گاڑی کا شوق ہے. پیسوں کا شوق ہے، بعضوں کو بہت پیسہ بہت اچھا لگتا ہے، وہ بینک میں جاؤ جا کے دیکھو تو نوٹ بھرے ہوئے، پیسہ اچھا لگتا ہے نا آپ کو، نوٹ اچھے لگتے ہیں. یہ نوٹ کسی کی جیب میں ہو کہ بھائی جان ایک نوٹ دکھانا، دیکھ کے اس کو بوسا دے کے پھر کہو کہ یہ واپس جیب میں ڈال لو, میرا شوق پورا ہو گیا ہے. یہاں پر ایک فلم بھی فوٹو بھی بنوا لیں اس نوٹ کے ساتھ, پھر اس کو پیسہ واپس کر لیں, شوق پورا ہو گیا. لیکن نہ, مجھے یہ شوق نہیں ہے. جو آپ کی جیب میں پیسہ ہے مجھے اس کا شوق نہیں ہے. میرا شوق وہ ہے جو میری جیب میں ہو, یعنی پیسہ میرا ہو. میرا ہونا تو خدا نے نہیں بنایا, میرا ہونا میرا اپنا ذہنی تصور ہے. یہ دنیا ہے, دنیا بنائی ہے. ہم نے کیا بنایا؟ خدا نے ہمیں, ہمارا وجود بنایا, خدا نے ہماری زندگی بنائی, خدا نے ہماری ہستی بنائی, خدا نے ہمارا ذہن بنایا, خدا نے ہماری روح بنائی, خدا نے ہمارا جسم بنایا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہستی بنائی, لیکن ہم نے بن کر آ کر فقط دنیا بنائی. یہ دنیا, یہ سلی ہوئی دنیا ہمارے ہاتھ کی ہے. سلے ہوئے لباس اتار دو, سلے ہوئے کپڑے اتار دو, یعنی اپنے ہاتھ سے جو بنایا ہے اس کو ہٹا دو, ختم کر دو. تمہاری بس بنی ہوئی کوئی چیز ہمیں یہاں نہیں چاہیے. مصنوع انسان نہیں چاہیے, مخلوق بشر نہیں چاہیے یہاں پر. یہ میقات پروردگار ہے, میقات خدا پہ آئے ہو تم, میقات خدا پہ اپنی من گھڑت چیزیں بنا کر لائے ہو. آپ کی مصنوعات نہیں چاہیے یہاں پر, خود بننے آئے ہو, خود بننے آئے ہو. پہلے دن کا جملہ یاد رہنا چاہیے آپ کو, ہم حج پہ کچھ کرنے نہیں آئے بلکہ کچھ بننے آئے ہیں. لہذا بنی ہوئی ساری چیزیں چھوڑ کے ہو, بنی ہوئی چیزیں چھوڑ کے ہو. یہاں خود کچھ بننا ہے, اس قابل رہو, اس طرح آمادہ رہو کہ کچھ بننا ہے تمہیں. یہاں پر بنی ہوئی ساری چیزیں وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. اور کیا بنایا ہم نے؟ دنیا بنائی, دنیا وہیں چھوڑ کرو. سلے ہوئے لباس یعنی دنیا اتار دے. یا پروردگار, اے خدایا, ظاہراً تو ایک کاٹن کا جوڑا اتار رہا ہوں, ایک سلکی جوڑا اتار رہا ہوں, شلوار قمیض اتار رہا ہوں, لیکن حقیقت میں کیا اتار رہا ہوں؟ ہر وہ چیز جو پوری زندگی میں سی کے پرو کے رکھی تھی وہ ساری اتار رہا ہوں, یعنی دنیا ساری اتار کے رکھ رہا ہوں الگ. اگر میں نے کوئی شخصیت اپنی بنائی ہوئی تھی, من گھڑت شخصیت, خود ساختہ شخصیت, چونکہ ہم میں سے اکثر شخصیتیں خود ساختہ و من گھڑت شخصیتیں ہیں, درزیوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی شخصیتیں ہیں, نہ خدا کے دین کے مطابق بنی ہوئی شخصیتیں. چونکہ خدا کے دین کے مطابق بنی ہوئی شخصیت میں توازو ہوتی ہے. ہم لباس بناتے ہیں, اس کو کلف لگاتے ہیں, لگاتے ہیں نا, اکڑا کے پہنتے ہیں لباس. پہلے فقط گردن اکڑی ہوئی ہوتی تھی, ابھی کالر بھی اکڑا ہوا ہوتا ہے. خوب یہ اکڑ اتارنی ہے وہاں پر, یہ سب لباس بھی, یہ کلف والا لباس بھی اتار دو اور کلف زیادہ شخصیت بھی اتار دو. بعضوں نے شخصیتوں کو کلف لگائے ہوئے, اکڑ ہے شخصیت میں, اکڑ ہے. پاؤں رکھا ہوا ہے اور کوئی بوڑھا آدمی یا بوڑھی خاتون وہاں سے گزرنا چاہتی ہے, بیگ نکالنا چاہتی ہے, پاؤں پیچھے نہیں کرتا اپنی. کیوں؟ کہ خوب اس میں میری شکست ہے, پیچھے ہو جاؤں میں, ایک قدم پیچھے ہو جاؤں, اتنی اکڑ ہے. کسی کو عزت سے نام لے لوں, اتنی اکڑ ہے. یہ اکڑی ہوئی شخصیتیں, کلف لگی ہوئی شخصیتیں, اب ان کو اتارنا ہے یہاں پر, من گھڑت شخصیتیں. خدا کی بنائی ہوئی شخصیت میں توازو ہوتی ہے, فروتنی ہوتی ہے, توازو ہوتی ہے, اس میں جھکاؤ ہوتا ہے, خشوع ہوتا ہے اس کے اندر. وہ ہر ایک کے سامنے خاضع ہے, ہر ایک کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر اکڑ نہیں ہوتی. یہ اکڑی ہوئی شخصیت, اکڑ پن وہیں پر اتارنا ہے اپنا. پھر اور کیا بنایا ہے؟ بہت کچھ. ہم دیکھیں صرف ایک سوٹ نہیں ہے, ہم ان سلے ہوئے ایسے لباسوں میں ہم ملبوس ہیں جو خود ہمیں نہیں پتا, چونکہ بعضوں نے تہ در تہ پہنی ہوتی ہیں چیزیں. اوپر مثلا کوٹ پہنا ہوا ہے, نیچے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, اس کے نیچے ایک سویٹر پہنی ہوئی ہے, اس کے نیچے ایک اور جیکٹ پہنی ہوئی ہے, اس کے نیچے قمیض پہنی ہوئی ہے, قمیض کے نیچے ایک انگیا پہنی ہوئی ہے, اس کے نیچے بنیان پہنی ہوئی ہے, اس کے نیچے کیا پہنا ہوا ہے. اتارنا شروع کریں تو دیکھیں یہ تو ڈھیر لگ گیا, یہ سب پہنا ہوا تھا. اسی طرح ہماری روح, ہمارے نفس نے بھی بہت کچھ پہنا ہوا ہے, تہ در تہ چیزیں پہنی ہوئی ہیں, اوپر نیچے پہنی ہوئی ہیں. ایک کو اتارا دیکھا, نیچے پھر کچھ پہنا ہوا ہے. احرام جب بند ہے تو سب کچھ, مرد سب کچھ اتار دیں, کوئی چیز پہننی نہیں ہے. اب تو الحمدللہ موسم اچھا ہے, لیکن گرمیوں میں زیادہ اذیت ہوتی ہے. بعض نیچے کچھ نہ کچھ پہن لیتے ہیں, بنیان پہن لیتے ہیں, پسینہ آئے گا مثلا, یا انڈر ویئر پہن لیتے ہیں مثلا. نہ, کچھ بھی نہیں پہننا, ذرا سی معمولی چیز بھی سلی ہوئی نہیں پہننی ہے ساتھ. آپ اتار دو, سب اتار دو. یہ بظاہر بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے, لیکن حقیقتاً وہ جو تہ در تہ من گھڑت تم نے پوری دنیا اور نظام اپنا بنایا ہوا تھا وہ سب ایک ایک کر کے اتارو, الگ رکھو, نام لو صاحب, نیت کرو کہ پروردگارا یہ وہ من گھڑت شخصیت اتار کے الگ کر دی, یہ من گھڑت حیثیت اتار کے الگ کر دی, یہ سرداری اتار دی, یہ سیادت اتار دی, یہ چودراہٹ اتار دی, یہ ملوکیت اتار دی, یہ فلاں اتار دیا, یہ حجت الاسلامی اتار دی, یہ علامہ اتار دیا, یہ فلاں اتار دیا, یہ سب الگ الگ کر کے, یہ سب من گھڑت تھے, یہ سلے ہوئے تھے, یہ میں نے خود اپنے لیے بنائے تھے, یہ سب ایک ایک کر کے میں نے اتار دی, کیا رہ گیا ہوں خود, یعنی اتنا لباس اتارو کہ پیچھے کیا رہ جائے, فقط خود رہ جاؤ بس, آپ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا ہوتا, فقط تنہا رہ جاؤ, خود رہ جاؤ بس. اب دیکھیں ہم خود کیا ہیں اور اس خود کے اوپر مصنوعی چیزیں جو خود بنا کے چڑھائی ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں, جھوٹی خودی کتنی ہیں, طبقاتیت بنائی ہوئی ہے, اپنی حیثیتیں بنائی ہوئی ہیں, کوئی ہر آدمی کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے. یہ بت ہیں, بت کس کو کہتے ہیں, بت اس مجسمے کو نہیں کہتے جو مٹی یا لکڑی یا پتھر کی مورتی بن جائے, فقط بت اس کو نہیں ہے, یہ تو ایک بہت ہی واضح مثال ہے بت کی. بت کی تعریف, بت ہر وہ چیز جو انسان نے بنائی ہو خدا کے مقابلے میں اس کو بت کہتے ہیں, خواہ نظر آئے یا نہ آئے. شخصیتیں اپنی بنانا یہ بھی بت ہے, طبقہ اپنا بنانا یہ بھی بت ہے. بعض ابھی چودھری صاحب ہیں, چودھری صاحب گھر سے نکلے تو بھی چودھری تھے, نکات پر بھی چودھری ہیں, خانہ خدا میں بھی چودھری ہیں. اب چودھری قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں, چودھری چودراہٹ کی بات کر رہا ہوں. یا شاہ صاحب ہیں, یا شاہ صاحب گھر سے نکلے تھے, شاہ صاحب ہیں, نکات پر بھی شاہ صاحب ہیں اور کعبہ الہی میں بھی شاہ صاحب ہیں. شاہی اپنی اتاری نہیں, حالانکہ کتنے مرحلے آئے کہ کہا گیا تھا کہ یہاں شاہی الگ کر دو اپنی, یہاں صرف خود رہ جاؤ بس, سرداری الگ کر دو یہاں پر اپنی. علامہ صاحب ہیں, اب علامہ صاحب گھر سے بھی علامہ صاحب چلے, لوگوں میں بھی علامہ صاحب ہیں, میقات پر بھی علامہ صاحب ہیں, نہ یہاں پر فقط خود رہ جاؤ, یہ علامیت اپنی اتار کر الگ رکھ دو, فقط خود رہ جاؤ. چونکہ یہ علامیت اگر ساتھ لے کر آ گئے, یہ حجت الاسلامی اگر کعبہ میں ساتھ لے آئے تو یہ حجت الاسلامی کوئی دینی منصب نہیں ہے, یہ بت ہے جو اٹھا کر ساتھ لائے ہو, کعبہ بتوں کی جگہ نہیں. بدن پہ جامع احرام ہو اور بغل میں بت ہو, بدن بغل میں بت نہیں ہونے چاہیے, بغلیں بھی صاف کرو یعنی بت صاف کرو, بت ساتھ نہیں لانا. کتنے بت ہیں ہم نے بنائے ہوئے, بت قومیت, قوم کا بت, جی ہم فلاں قوم سے ہیں, یہ فلاں قوم سے ہیں, اس لیے خدا نے کہا جس قوم سے ہیں یہاں آ کر اتار دو, یہ اتار دو الگ کر دو. شاہ صاحب بھی وہی لباس پہنے اور دوسرے صاحب بھی وہی لباس, عالم بھی وہی لباس پہنے, عامی بھی وہی لباس پہنے, یہاں نہیں چلے گی تفریق, یہاں سب ایک ہو جاؤ. قومیت کا بت, قومی ہیں ہم, قومی ہیں, پہلے قوم ہیں بعد میں کچھ اور ہیں. کتنا قومیت کا ہماری زندگیوں پر اثر ہے ہم خود بخوبی جانتے ہیں, انسان بن کر نہیں زندہ رہتے بلکہ قوم بن کر زندہ رہتے. یہ قومیت کا بت اگر ساتھ اٹھا کے لے آئے, میقات پہ اس لیے بلایا گیا تھا, میقات کو بائی پاس کریں گے یعنی یہ بت سارے بیگ میں رکھے ہوئے ہیں, بغلوں میں بت ہیں سارے لے کے کعبہ آ جائیں گے. میقات پہ بلایا گیا تھا کہ یہ بت توڑوائیں آپ سے, یہ بت اتاریں, یہ سلی ہوئی ہر چیز اتارو, یعنی یہ بت اتارو, اپنے بنائے ہوئے من گھڑت ساری چیزیں اتارو, یعنی چی قومیت. بارگاہ معبود میں, معبود کی بارگاہ میں عبد ہو, عبد باقی کچھ بھی نہیں ہو, سید و غیر سید نہیں ہو, قریش و غیر قریش نہیں ہو, عرب و عجم نہیں ہو, سیاہ و سفید نہیں ہو, فقط عبد بنو, عبد. ہر وہ چیز چھوڑ دو جو آپ کی عبودیت کا حصہ ہے اور جو عبودیت کا فالتو مال ہے وہ سارا یہاں پر الگ, فقط عبد بن جاؤ, یہاں عبودیت لے کر اس حرم خدا میں قدم رکھنا ہے. یہ بت قومیت توڑو, کہ ہم بننا ہے آ کے تمہیں. اور کیا اتاریں سلے ہوئے لباس میں, اور کیا اتاریں, جو کچھ خود بنایا ہے, جو کچھ خود بنایا ہے, کوئی صدر ہے, کوئی سیکرٹری ہے, کوئی رئیس ہے, کوئی چیئرمین ہے, یہ سارے بت ہیں, یہ بت سارے یہاں پر اتار کے رکھنے, سب اتار کے رکھنے. توجہ کریں کس طرح سے سیرت معصومین, ہم یہ ایک حسن بھی ہے ایک لحاظ سے کہیں, ہمارے مومنین کی مجالس ہوتی ہیں مثلا, خصوصاً پاکستانی اور ہندوستانی حج کا جو انداز ہے وہ یہ پورا سفر مجالس میں گزر جاتا ہے, صبح و شام مجالس, ہر کاروان میں جس طرح ایک عمرے کی دوڑ لگی ہوتی ہے ایک دوڑ مجالس کی لگی ہوتی ہے, مجلس. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں اتنی مجلس ہوئی ہے, مجلس ہوئی, مجلس کے بعد اور مسائل, اب میں سب کا نام نہیں لیتا لیکن ایک ہے, ایک لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے یہ. لیکن ان مجالس میں جو موضوع ہونا چاہیے, دیکھیں فضائل کے مجالس آپ ساری عمر سنتے رہتے ہیں, حج میں اگر مجلس بھی ہے اور ذکر معصومین ہے, سیرت حج معصومین فقط بیان ہو کہ معصومین کس طرح حج کیا کر رہے ہیں, تاکہ آپ کے سفر سے متناسب مجالس بھی ہو جائیں, ہمیں پتہ چل جائے کہ معصومین کس طرح حج بیان کر. البتہ یہ بسا اوقات اب یہاں یہ دونوں بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں, بارکہ میں عرض کر دیتا ہوں واقعی یہ دونوں بزرگوار ہیں, سالار کاروان بھی اور ہمارے روحانی کاروان بھی, یعنی معصومین کے قول فقط اس لیے نہ سنائیں کہ بعض مسافروں کو, بس اگر کوئی مشکل کاروان کو پیش آئی ہے تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ معصومین کا قول نقل کریں کہ معصومین مثلا یوں کہتے ہیں تاکہ آپ بولو نہیں, وہ بند کرنے کے لیے معصومین کا قول نہ, کہ البتہ الحمدللہ ہمارے کاروان میں نہیں ہے ایسے, لیکن یوں نہیں ہونا چاہیے کہ معصومین کے قول کو فقط ہم لوگوں کے زائرین کے احتجاج اور منہ بند کرنے کے لیے استعمال کریں, نہ, معصومین کے قول زائرین کی تربیت کے لیے ہوں. ایک انگلستان سے قافلہ آیا ہوا تھا چند سال پہلے, کہ شرف خدا نے عطا فرمایا تھا, ایک لطف تھا کہ ایک سفر قابل جو یہاں مشرف ہوا تھا میں زیارت کے لیے, تو ایک کاروان انگلستان سے آیا ہوا تھا, انہیں دیکھنے کے لیے گئے وہاں, ملنے کے لیے وہاں جو بزرگوار تھے جاننے والے کچھ, انہوں نے یہ واقعہ سنایا, کہا کہ سالار کاروان انہوں نے جو پیسے لیے تھے کہ ہم آپ کو ایسی رہائش دیں گے وہاں پر, وہ 2200 پاؤنڈ انہوں نے غالباً دیے ہوئے تھے, مجھے جیسے یاد آتا ہے 2200 پاؤنڈ انہوں نے دیے ہوئے تھے ایک حاجی نے, تو یہاں جو بلڈنگ انہوں نے لی ہوئی تھی وہ ایسی جیسے پاکستانی زائرین کی ہوتی ہیں, آپ نے تو نہیں دیکھی ہوئی یہ بلڈنگیں جو دیتے ہیں پاکستانی, آنا جانا ہوا یا نہیں ہوا, سب کی ایسی نہیں ہے جیسے آپ کی رہائش ہے, یہ جرول میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ پاکستان کس طرح کی رہائش دیتی ہے, مثلا وہ بلڈنگ انہیں جیسی اسی محلے میں کہیں دی ہوئی تھی ان کو لے کر, یعنی اتا ایسی بلڈنگ تھی کہ اس میں اے سی بھی نہیں چل رہا تھا, گرمیوں کا حج تھا وہ, اس جیسا موسم نہیں تھا, گرمیوں کے موسم میں اے سی کام نہیں کر رہا تھا. اب کاروان نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ کیسی بلڈنگ ہے, آپ نے کیسے لے کر دی, تو سالار کاروان نے ایک قول ان کا کہا کہ امام حسن علیہ السلام نے مثلا سیرت امام حسن علیہ السلام پیش کی, انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام نے مثلا اتنے حج جو ہیں وہ جوتے کے بغیر کیے, پیدل مدینہ سے بغیر جوتا پہنے پیدل مدینہ سے مکہ آتے تھے, اور آ کر بھی یہاں پر عام سنگلاخ زمین پر بسر کرتے تھے, کسی عمارت خانے میں بھی قیام نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے سیرت امام نقل کی زائرین کے لیے تاکہ زائرین اعتراض کرنا چھوڑ دیں, وہ ایک زائر تھے وہ ذرا جھجک نہیں تھی ان میں, باقی تو چپ ہو جاتے ہیں لیکن ان میں جھجک نہیں تھی, بلا جھجک آدمی تھے, تو انہوں نے اٹھ کے کہا کہ امام حسین امام حسن علیہ السلام نے 2200 پاؤنڈ تو نہیں دیے ہوئے تھے, کہ وہ پیدل آتے تھے, گھر سے پیدل آتے تھے, 2200 پاؤنڈ دے کے پھر مثلا سنگلاخ زمین پر سونا, ہمیں تو دیے پیسے ہی اس لیے دیے تھے, یعنی یہاں نقل قول ہوتے ہیں معصومین کے, لیکن اکثر دیکھا گیا کہ نقل قول کس لیے ہوتے ہیں, زائرین کا احتجاج بند کرنے کے لیے, ان کے نہ وہ اپنی جگہ, ان کو بالآخر زائرین کے کچھ توقعات درست ہوتی ہیں کچھ نادرست ہوتی ہیں, اور یہ خود ایک تربیت ہی حج تربیت گاہ ہے, اگر ہم اپنی توقعات کو اور اگر اپنی آرزوؤں اور امیدوں کو کنٹرول نہیں کر سکے, یعنی ابھی تک دن بدن توقعات ہماری بڑھتی جا رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ تربیتی اثر حج کا نہیں ہو رہا ہے. بعض مسائل ایسے ہیں کہ انسان اگر پیش بھی آ جائے تو خوب ان کو کسی طریقے سے درگزر کرتا ہے. دونوں کے اپنے اپنے فرائض ہیں, مسئولین کاروان کے اپنے فرائض ہیں اور زائرین کے اور حجاج کے اپنے فرائض ہیں. ہم ایک مشکل کی خاطر اپنا حج تباہ نہ کریں. ایک چھوٹی سی مشکل, ایک بیڈ روم کی خاطر, ایک واش روم کی خاطر, ایک جوتے کی خاطر, ایک چپل کی خاطر, ایک چھوٹے چھوٹے یہی مسائل ہوتے ہیں نا حج میں, ان کی خاطر اپنا یہ عظیم سفر تباہ نہ کریں. وہ مسائل اپنی جگہ جراجی رہیں گے, کچھ حل ہوں گے کچھ حل نہیں ہوں گے. مجالس میں سیرت حج بیان ہونی چاہیے, سیرت حج کے نہ منہ بند کرانے کے لیے بلکہ اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس طرح حج کریں. اور چونکہ معصومین نے حج کیے, صرف ایک معصوم ہے جن کے بارے میں ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتے اپنی عمرے بابرکت میں. اب یہ ایک امتحانی سوال ہے, وہ قاضی صاحب پوچھیں گے آپ سے. حضرت سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام بھائی کہ معصوم ہیں لیکن تربیتی, یہ سیرت تربیتی ہے. آئمہ ہیں, میقات سے امام علیہ السلام مدینہ سے اگر چلتے, اگر امام کا اعلان ہو جاتا کہ امام اس سال حج پر جا رہے ہیں تو سارا مدینہ ساتھ حج کے لیے, چونکہ سب کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ ہم امام کی معیت میں حج کریں, امام کی اقتدا میں حج کریں. لیکن امام علیہ السلام ہمیشہ یا اکثر یا بعض اوقات یوں لکھا گیا ہے کہ وہ گمنام حج کرتے تھے, ایسا کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں سفر حج پہ جا رہا ہوں. بعض سفر میں امام نے ایسے کاروانوں میں شرکت دی جو کاروان مدینے کا تھا ہی نہیں, تھا کسی اور علاقے کا, وہ لوگ بھی جانتے نہیں تھے یہ کون ہے. قدیم زمانے میں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا, دور دراز سے کوفہ بصرہ سے لوگ آتے, بعض کا گزر ہوتا مدینہ سے پہلے جاتے, امام ان کے ساتھ سفر کرتے. اور اس پورے سفر میں بالکل ایک معمولی آدمی کی طرح کاروان کے سارے کام بھی کرتے, بلکہ کاروان میں بعض سست لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے کام دوسرے کریں, ہمارا بیگ کوئی اٹھا لے. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی رضاکارانہ طور پر سب کے کام کرتا ہے تو انہوں نے بھی اپنے سارے کام چھوڑ دیے, کہا یہ آپ کریں, کھانا آپ لگا دیجیے, برتن آپ دھو دیجیے, یہ آپ تیار کر دیجیے. تو امام بھی کرتے, حتیٰ مکہ کے قریب پہنچ کے کسی نے پہچان لیا امام کو, کوئی شخص آیا اس نے پہچان لیا, اس نے بتایا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے. کیوں امام یہ کام کرتے تھے, کیوں کرتے تھے یہ امام؟ اس لیے کہ آیا وہ میقات کا اثر حاصل ہوا یا نہیں, یعنی وہ سلے ہوئے لباس جو اتارا تھا وہ اتر گیا یا نہیں اترا. ہمیں اگر کوئی کہے کہ یہ ذرا بیگ پکڑنا, میں پکڑوں تیرا بیگ؟ میں سید ہو کر, میں شاہ ہو کر تیرا میں بیگ پکڑوں میں؟ یہ اس کا مطلب ہوا کہ میقات پہ کچھ بھی نہیں اتارا, کچھ بھی نہیں اتارا میقات پہ, سب کچھ پہنے ہوئے یہاں آ گئے. اگر ایک آدمی اگلی سیٹ پہ بیٹھ گیا, میری سیٹ پہ بیٹھ گیا, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, میں پہلے آ چڑھا تھا بس پر, یہ وہ اس کا مطلب ہے میقات پہ کچھ بھی نہیں اتارا, مجھ سے آگے نکل گیا, اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں اتارا میقات پر, سب پہنے ہوئے آگے. صرف جوڑا اتارنا نہیں ہے سلا ہوا, بلکہ من گڑت ہر چیز, خود ساختہ ہر چیز اتارنی ہے. یہ خود ساختہ شخصیتیں وہیں اتارو, یہ خود ساختہ عادتیں وہیں اتارو, خود ساختہ صفتیں وہیں اتارو, عادتیں معین. ہم نے ایک چیز جو زندگی میں بنائی ہوئی ہے سیکھے اور پرو کے اور بڑی زینت کر کے اس کو پہنا ہوا ہے, وہ عادتیں ہماری. یہ میری تو عادت ہے کہ میں ہمیشہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھتا ہوں, دو سیٹوں پہ بیٹھتا ہوں میں ایک اکیلا, یہ میری عادت ہے. وہ بد عادت ہے آپ کی, غلط عادت ہے آپ کی. اسی لیے میقات پہ بلایا گیا تھا کہ اس عادت کو ترک کرو, سلا ہوا لباس اتارو, یعنی من گھڑت ساری چیزیں اتارو. جو 40 سال میں سی سی کے اس کو زیب تن کیا ہوا تھا, جامع تن بنایا ہوا تھا, یہ جامع اتار دو, سارا جامع اتار, یہ اتارے بغیر آ گیا. یہاں پر بہت ساری مشکلات جو یہاں پر پیش آتی ہیں وہ اس وجہ سے پیش آتی ہیں کہ میقات کا عمل درست انجام نہیں پایا. فلسفہ میقات موجود نہیں ہوا, فلسفہ میقات ظہور پذیر نہیں ہوا. اگر میقات پہ درست عمل ہوتا یہاں پر بہت آسانی ہوتی, بہت آسانی ہوتی. اور جیسے کل کہا تھا کہ یوں نہیں کہ دوسروں کے بارے میں، یہ سب اپنے بارے میں کریں گے، میں نے سارے جامع اتارے یا نہیں اتارے، سارے جامع، سارے بت اتارے یا نہیں اتارے، سارے سلے ہوئے جو کچھ پہنا ہوا تھا وہ اتارا یا نہیں اتارا. اب خواتین کے لیے یہ سمبولک حرکت نہیں ہے، یعنی انہیں سلا ہوا لباس بظاہر اتارنا نہیں ہے، لیکن باقی سارا کام انہیں بھی کرنا ہے، چونکہ نیت احرام انہوں نے، چونکہ ایک حکم مستثنا ہے ان کے لیے، لہذا سلا ہوا جامع نہیں اتاریں گی، لیکن نیت باطن احرام کا انہیں بھی کرنا ہے، یعنی انہیں بھی اپنی من گھڑت ساری چیزیں چھوڑنی ہے. سمبولک حرکت نہیں ہے، لیکن روح ان کے اندر بھی موجود ہے، یہ ساری چیزیں انہیں بھی ترک کرنی ہے، ورنہ احرام محرم نہیں ہوں گی. بت کوئی ساتھ لے کر نہیں آنا، بڑا چھوٹا نہیں بن کے آنا یہاں پر. ایک بت جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، دیکھیں بت بہت زیادہ ہیں، اگر ان بتوں کی تفصیل میں آ جائیں، اور ہر آدمی، میں نے کہا تھا کل بھی کہ یہ فرصت بہت اچھی ہمیں ملی ہے کہ ہم اصل مرحلہ سے قبل کچھ عرصہ یہاں آ گئے، اور کچھ خلوت کے ایام ملے اور حرم میں گئے، ان ایام کو ضائع نہ کریں، ان کو ضائع نہ کریں، نہ ہوٹلوں میں ضائع کریں اور نہ حرم میں ضائع کریں. میں یہی تعبیر کروں گا کہ حرم میں بھی ضائع نہ کریں، حرم میں بیٹھ کر اصلی مرحلے کے لیے تیاری کریں، اصلی مرحلے کی تیاری کریں. اصلی مرحلے کی تیاری یہی ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر محرم ہونا ہے عمرہ تمتو کے لیے، اور پھر تیسری دفعہ محرم ہونا ہے ہمیں حج تمتو کے لیے. دو دفعہ آپ کا واجب احرام اور ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں. کس طرح؟ یعنی یہی جامع احرام اور یہ سب کچھ جامع اتار کے احرام پھر پہننا ہے ہمیں. تو ابھی سمجھ جائیں کہ کیا کیا اتارنا ہے، پہلے تو وصول توجہ نہیں تھی ان چیزوں کی طرف، اب تو توجہ ہے. خوب، میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کے کتنے جامع ہیں، آپ نے کتنی سی کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، مجھے کیا معلوم. ہر ایک نے خود، ایک نے 100، ایک نے 200، ایک نے 400 پہنی ہوئی ہیں، مجھے کیا معلوم کس نے کیا کیا پہنا ہوا ہے. دیکھنے سے تو کچھ چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن خود انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کچھ پہنا ہوا، کیا کچھ من گھڑت اپنے لیے میں نے بنایا ہوا ہے. وہ سارے منصوبے من گھڑت وہاں پر ترک کرنے. ایک دیکھیں ان بتوں نے ہمیں نقصان کتنا پہنچایا ہے، شخصیتوں کے بت، جامع احرام پہننے کے لیے سب بت اور سب سلی ہوئی چیزیں اتارو، عبد بن کر فقط معبود کے سامنے ہو، فقط عبد بنو، بت شخصیت، اپنی شخصیت کا دوسروں کی شخصیت کے جامع اتارو جو جامع پہنے ہوئے ہیں. اور ان میں سے ایک من گھڑت چیز جو ہم بنے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں در حقیقت یہ اصل نقطہ ہے، توجہ کرنا، یعنی یہ روح ہے، مطلب ہے میقات پر، کہ یہ سب کچھ اتار کے فقط خود رہ جاؤ بس، چونکہ تمہیں کچھ بنانا ہے، تمہیں کچھ بننا ہے. وہ چیز جو ہمیں بننا ہے یہاں پر، ایک انفرادی طور پر کچھ بننا ہے اور ایک اجتماعی طور پر کچھ بننا ہے. وہ انفرادی بننا انشاءاللہ ساتھ رہے گا ذکر اس کا، اجتماعی بننا ابھی میں نام لے لیتا ہوں، باقی تشریح اس کی بعد میں ہوگی انشاءاللہ. حج پہ ہم جو بننے آئے ہیں نہ کچھ کرنے، ان بننے میں سے یا بننے کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے کہ ہم امت بننے آئے ہیں، امت بننے، ہم امت بننے آئے ہیں، امت بننے، امت بھی ایک جامع ہے، امت بننے آئے ہیں. اس نقطے کو خوب توجہ کرنا ہے. اگر سب کچھ ہمیں، خدا شاہد ہے کہ اگر آپ کو ادھر ہی خواب آئے، اور خواب بھی نہ آئے بلکہ سیدھا کوئی فرشتہ آپ پر نازل اور کہے کہ اس حج کے نتیجے میں آپ جنت میں ہو، اور آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے، تو اپنے آپ کو کامیاب حاجی نہیں سمجھنا، چونکہ یہاں پر جنت لینے نہیں آئے ہم، ہم خود کچھ بننے آئے ہیں، نہ جنت میں پہنچنے آئے ہیں بلکہ خود کچھ بننے آئے ہیں. اگر ہم کچھ بن گئے، جنت آپ کی منتظر ہوگی، نہ آپ جنت کی لالچ میں ہوں گے، آپ شرف ہوں گے جنت کے لیے، نہ کہ جنت شرف ہوگی آپ کے لیے. اگر آپ کچھ بن گئے، اگر ہم کچھ نہ بنے، سفارشوں سے اور کن کن چیزوں سے جانا پڑے گا، لیکن کچھ بن گئے، خود بلا کے لے جائیں گے کہ یہ آپ کا، خود بلا کے لے جائیں گے وہاں پر. وہ جو بننا ہے ہمیں، ایک مرحلہ بننے کا، وہ امت بننا ہے. حج امت سازی ہے، تمام ارکان حج اس محور کے گرد گھوم رہے ہیں، امت بننا ہے ہمیں. خب امت بننے کے لیے پہلے من گھڑت چیزیں بہت ساری چھوڑنی ہیں. امت ایسے تو نہیں بنتی. چونکہ ہم جب آتے ہیں تو ہم کیا ہیں, ہم علاقائیت کا جامہ پہنے ہوئے آتے ہیں. علاقائیت سب سے بڑا معنی ہے امت بننے میں, علاقائیت. ابھی تو علاقائیت بہت, چونکہ عرض کیا نا کہ لاشعوری طور پر ہم خود یا دوسرے آ کر ہمیں ایسے ایسے راستوں پہ لگا دیتے ہیں کہ جیسے روح دین کے جو خلاف ہیں. علاقائیت, رسول اللہ نے جو آخری خطبہ دیا تھا حج کا, حجۃ الوداع میں, اتفاقاً اس خطبے میں یہی فرمایا تھا کہ کوئی فرق عجم کو عرب پر اور کوئی امتیاز عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر نہیں. یعنی علاقائیت مطلقہ ختم منتفی ہے. علاقائیت کا جامہ پہن کر حرم خدا میں نہیں آنا, پاکستانی بن کر نہیں آنا. یہاں پر سب سے زیادہ آپ دیکھیں ہم جیسے چلے تھے ویسے ہی یہاں پہنچائے ہیں. پاکستانی پاکستانی بن کر آیا ہوا ہے, ایرانی ایرانی بن کر آیا ہوا ہے, عرب عرب بن کر آیا ہوا ہے, انڈونیشیا کا انڈونیشیا کا بن کر آیا ہوا ہے. خوب میکات سے گزرے ہو یا نہیں گزرے ہو, گزرے ہیں جب میکات سے, تو پاکستانیت کا جامہ کیوں نہیں اتارا ادھر؟ ہندوستانیت کا جامہ کیوں نہیں اتارا؟ یہ تو سلا ہوا جامہ تھا جو خود تم نے, پاکستان تو پاکستانی ہو نا, یہ تو خدا نے ہمیں پاکستانی پیدا کیا ہے, خدا نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے. اس بارڈر پہ سب کچھ اتار دو, فقط خود رہ جاؤ. لیکن اگر پھر بھی ہر چیز پرچموں کے ساتھ بینروں کے ساتھ پھر بھی آ رہے ہیں. میکات پہ کس لیے بلایا تھا؟ میکات پہ بلایا تھا کہ سلے ہوئے جامے سارے اتار دو, وطنیت کا جامہ اتار دو, علاقائیت کا جامہ اتار دو, قومیت کا جامہ اتار دو, یہ جامے اتار دو سارے. امت کا جامہ پہن لو, جامہ امت زیب تن کرو. شرق سے آئے ہو, غرب سے آئے ہو, پیسوں والے ہو, غریب ہو, متوسط ہو, جو بھی ہو, سب کچھ اتار کے ایک لباس میں پہن لو. اب نیچے سارے جامے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر تولیہ بھی باندھ لیتے ہیں. جامعہ پاکستانیت پر جو تولیہ باندھیں گے وہ تو تولیہ احرام نہیں ہوگا. نیچے کتنے جامے پہنے ہوئے ہیں ابھی ہم. لہذا یہاں پر آ کر دیکھیں پوری شرق و غرب سے کیوں ایک ہی دن یہ عبادت کرنا ہے اور کیوں ایک ہی زمین پر کرنی ہے؟ اس لیے کہ باقی عبادتوں میں یہ خصوصیت نہیں. باقی عبادتیں ہم نے جامعہ پاکستانیت کے ساتھ, لیکن یہ تنہا عبادت ہے جو سارے جامے اتار کر کرنی ہے. نماز جماعت جس لباس میں مرضی ہے پڑھ لو, نماز جمعہ جس لباس, کیونکہ علاقائی. نماز جمعہ کہتے ہیں کہ دھو کے لباس پہن کے, اور نماز جماعت میں جیسا لباس ہے آ جاؤ. نماز جمعہ میں ذرا سفید لباس زیادہ اولا ہے, اور چونکہ اس میں تھوڑا فرق ہے نماز جماعت سے. لیکن جب حج پہ آتے ہو تو سلی ہوئی ہر چیز اتار دو, چونکہ یہاں پر بین الاقوامی اجتماع ہے, اسلامی اجتماع ہے, اللہ کا امت جمع ہو رہی ہے یہاں پر. وہ خدا نے جو حکم دیا تھا وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً, امت سازی ہے. حج یعنی امت بننا. اور سلی ہوئی چیزیں گرو, یہ فلاں علاقے کا ہے, یہ لاہور کا ہے, یہ فیصل آباد کا ہے, یہ پنجاب کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ سرحد کا ہے. یہ سرحد کا جامع ہو, پنجاب کا جامع ہو, بلوچستان کا جامع ہو, سندھ کا جامع ہو, نسلوں کا جامع, یہ سب جامع پہنے ہوئے یہاں پر آ گئے. یہ کہاں کے کہتے ہیں چھوڑو اس کو, یہ فلاں علاقے کا ہے, سندھی ہے, یہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یہ پنجابی ہے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اپر پنجاب سے ہے, یہ لوور پنجاب سے ہے, یہ فلاں علاقے سے ہے, یہ سرائکی زبان ہے, یہ پنجابی زبان ہے, یہ اردو زبان ہے. یہ اردو کے اور پنجابی اور سرائکی کے جامے اتارے یا نہیں اتارے؟ یہ سلے ہوئے جامے اتارے یا نہیں اتارے؟ یہ سب اتار کے آنا ہے. اور ایک چیز جو ہم نے بہت مقدس بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ امت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں, ان رکاوٹوں میں سے یہ قومیت, علاقائیت, لسانیت, امت بننے میں یہ سب رکاوٹیں ہیں. اب ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حج کے انتظامی امور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ جو ان چیزوں کی زیادہ ترویج کرتے ہیں. یعنی میکات کے فلسفے کو سب سے زیادہ مارنے والے یہاں کے منتظمین ہیں کہ جو اور زیادہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ ان جاموں میں ہی ملبوس رہو. بھائی کہ یہاں تشخصات مٹانا ہے, یہاں ختم کرنے ہمیں تشخصات. یا کسی حاجی سے پوچھیں آپ کون ہو, کہاں کے ہو, صرف ایک جملہ بتائیں, وطن اسلام, سرزمین اسلام, زبان اسلام، شناختی علامت اسلام، سب اسلام، لیکن جہاں جامعہ پہن کر آئے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنا تعارف اپنے الگ کارڈ سے کراتا ہے، میقات کا مرحلہ صحیح طے نہیں ہوا. ایک چیز جو اور ہے وہ ختم کروں اس نقطے پر، وہ گروہ، حزب، تنظیمیں، پارٹیاں جو ہمارے دین کا حصہ بن چکا ہے اس وقت، کم از کم پاکستان کی میں بات کروں تو پاکستان میں گروہ، دھڑا اور حزب یہ اصول دین میں سے. پہلے پوچھتے تھے کہ قبر میں سوال، پہلا سوال یہ ہوگا کہ من ربوں کا، پہلا سوال یہی بتاتے تھے نا بزرگان کہ قبر میں پہلا سوال من ربوں کا، لیکن اب لگتا ہے کہ پہلا سوال قبر میں ہوگا ماں حزبوں کا، پارٹی آپ کی کون سی ہے جو دین کا اہم ستون بنا دیا ہے. امت بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ گروہ، پارٹیاں اور حزبیں ہیں. ہم نے حزبیں بنا لی ہیں، ہم نے گروہ بنا لی ہیں، ہم نے تنظیمیں بنا لی ہیں، اور ان تنظیموں کو کہتے ہیں یہ اسلامی، آگے وہ اس کے آگے وہ دم چھلا اسلامی بھی لگا دیتے ہیں، یا پہلے یا بعد میں. اسلامی نام لکھ دینے سے وہ اسلامی تنظیم یا اسلامی ڈھانچہ نہیں ہو جاتا. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ پاکستان میں رکشے کے اوپر F-16 لکھا ہوتا ہے، تو وہ F-16 بن نہیں جاتا اس کے اوپر لکھنے سے، F-16 وہ پرواز کرنا شروع نہیں کرتا. انڈیا نہیں ڈرتا پاکستان کے رکشوں سے، بے شک ان کے اوپر F-16 لکھا رہے. اگر ہم بھی اپنی تنظیموں پر اسلامی لکھ لیں تو وہ اسلامی، اصل ڈھانچہ غیر دینی ہے. چونکہ آپ نے کیا بنایا، آپ نے امت کے پیکر کو کاٹ کر ایک حصہ اس کا الگ کر لیا، یہ تنظیم ہے، یہ حزب ہے، یہ ٹکڑا آپ نے الگ کر لیا. چونکہ یہ ٹکڑا الگ کر لیا، آپ نے امت کا پیکر کاٹا ہے.